بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، رب کریم کا آخری پیغام عالم بشریت کے نام قرآن مجید، قرآن عظیم، قرآن حکیم، قرآن کریم، ایسا جامع پیغام ہے اور ایسے جامع اسلوب میں نازل ہوا ہے کہ قیام قیامت تک آنے والے ہر ہر فرد بشری کے ذہن کو مطمئن کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف عہد نزول قرآن میں جو لوگ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول تھے، صرف انہی کے اذہان کو سامنے رکھا گیا، ایسا نہیں. آخر یہ مقام ختم نبوت کا اعجاز ہے، مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن. مقام شکر ہے آج ہماری مجلس کی زینت جلیل القدر عالم دین، ایک سید بزرگوار جن کے علم اور عمل اور تقویٰ کا کوئی اور نہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے، پروردگار نے ہر طرح سے معیت اور مسجد اور محفوظ و مسنون رکھے اور جج الاسلام و المسلمین علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب تشریف فرما آپ حضرات کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو خدمتیں ہیں بے نظیر خدمتیں اور بے سابقہ خدمتیں. اب ان خدمات کا تذکرہ ممبر سے تفصیل سے تو ممکن نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اہل خیر حضرات ہیں اور جو اہل علم ہیں وہ ان کے وجود سے استفادہ کریں اور جس قدر اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں پیش کریں. پروردگار آپ سب کی توفیقات میں تشریف فرمائیں اور علماء تشریف فرمائیں, اہل علم, اہل دانش, ارباب سخن. اور پھر بار بار میں عرض کرتا ہوں, اولاً یہ لاہور کا مجمع ہے اور پھر مجلس حسینی کا مجمع. خدا کی قسم فضائے مجلس حسینی میں جو ذہانتیں پروان چڑھتی ہیں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے دنیا. دنیا کو حیرت ہے کہ اس فرش پر آنے کے بعد کیا کیفیت اور کیا لذت اس فضائے مجلس میں جہاں ذکر ابو عبداللہ الحسین. یہ مجلسیں ہی ہیں کہ جہاں مسلسل خواص کی سطح سے لے کر اور عوام کی سطح تک اعجاز قرآن کی گواہی دی جاتی ہے. یہ مجلسیں ہی ہیں جہاں پیغام ختم نبوت کو بار بار دہرایا جاتا ہے. یہ مجلسیں ہی ہیں کہ جہاں اسلام پر آنے والی ہر مشکل اور ہر اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہم تن فداکاران حسین تیار اور آمادہ رہتے ہیں. آج تک جتنے اعتراضات اسلام پر ہوئے ہیں مسلمانوں کی جو صحیح تہذیبی روایت ہے اس پر جتنے اعتراضات ہوئے ہیں, قرآن حکیم پہ جتنے اعتراضات ہوئے ہیں, ان کا جواب کہیں سے دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو, اکثر ایسا ہوا ہے کہ مدرسے خاموش رہے ہیں, مسجدیں خاموش رہی ہیں, مگر ممبر خاموش نہیں ہے. قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے مقام ختم نبوت. قیام قیامت تک آنے والے جتنے بھی اذہان ہیں ان میں جتنے بھی اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں, جتنے بھی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں, ان سب کا جواب پہلے سے متن قرآنی میں موجود ہے. یہ نوٹ پر پانی خود متن قرآن میں موجود ہے, کہیں باہر سے جواب لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر نہیں ملتا ہے کسی کو جواب تو جائے اس در پہ کہ جو جان قرآن جہاں رہتا ہے, جو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہتا ہے, جو قرآن مجید کی آیتوں سے ہر سوال کا جواب دیتا رہا ہے اور دے سکتا ہے اور دیتا رہے گا. اکثر اکثر لوگ جو چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا سا لکھنا آ جاتا ہے, کچھ بولنا آ جاتا ہے, معاشرے میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام کی مدد کر رہے ہیں, ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, اسلام خطرے میں ہے, ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں, اسلام نہ خطرے میں تھا, نہ اسلام خطرے میں ہے, نہ کبھی اسلام پہ خطرہ آئے گا. اسلام کی مدد کرنے والے اللہ نے خود بنائے. قرآن کی حفاظت کرنے والے اللہ نے خود بھیجے ہیں, قرآن کی ترجمانی کرنے والے اللہ نے خود بھیجے ہیں, اللہ نے خود قرآن مجید کے ترجمے تیار کر دیے ہیں. ایک دو نہیں, 14 ترجمے. کوئی صاحب یہ زحمت نہ فرمائیں کہ اسلام کی مدد کریں, ہاں ہم سب محتاج ہیں اسلام کے, کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام پہ عمل کر کے اپنے وجود کو ہلاکت سے بچائیں. ہمیں اپنے وجود کو ہلاکت سے بچانا ہے. اسلام کے لیے کوئی ہلاکت و نابودی کا خطرہ نہیں ہے. اگر کوئی خطرہ تھا تو ابد الآباد تک کے لیے کربلا میں اس خطرے کو نابود کر دیا. یاد دہانی کرتے رہو اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے. مجھ سے بہت پہلے مشہور و معروف مجاہد اور صحابی اور شاعر اور مفکر مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں, ان کا وہ شعر سب کو یاد ہوگا. اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ مولانا محمد علی جوہر روایتی انداز سے جو مسلمانوں کی تقسیم بن گئی ہے شیعہ اور سنی, تو وہ شیعہ نہیں تھے. نام محمد علی تھا, تقدس جوہر تھا, اسبا جوہر انسان تھا, کوئی شک نہیں ہے. اور اس کا جوہر اصیل تھا, خالص تھا, اسی لیے اس کی زبان پہ یہ شعر آیا. اور صرف یہ شعر نہیں, ان کی شاعری کا مطالعہ کیجیے گا تو کربلا سے انہوں نے بہت استفادہ کیا, بار بار کربلا کا حوالہ دیا ہے. لیکن جو سب سے مشہور شعر ہے ان کا آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. اب ظاہر ہے یہ ان کا شعر ہے, انہوں نے اس انداز سے کہا. بس میں نے کہا نا میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے, مگر روایتی انداز سے جو تقسیم ہے یہ شعر اپنی جگہ بے عیب بے خلل بے اعتراض ہے. اس شعر پہ کوئی اعتراض والے نہیں ہوتا, نہ علمی اعتبار سے نہ فنی اعتبار سے, انتہائی کامل اور دلاویز شعر ہے, مگر ترقی کی گنجائش ضرور ہے. یہ ترقی کی اصطلاح استادان فن کی اصطلاح ہے, ترقی کی گنجائش ضرور ہے. اور وہ ترقی یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہو گیا, بس کربلا کے بالکل عربی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں سبب، جو دو حرف پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حرکت اور ایک سکون، ہے نا، اسے کہتے ہیں سبب. تو ہر یا بس یہ سبب ہے، ایک سبب کو دوسرے سبب سے بدل دیا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یا اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد؟ اب آپ خود بتائیے کہ شعر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ مثال اس لیے بھی دی کہ جو نئے شعر کہنے والے حضرات ہیں نا، جب وہ مجھے شعر سناتے ہیں تو میں سن لیتا ہوں، کہتا ہوں یہاں ابھی اس میں ترقی کی گنجائش ہے، ان کا دل بجھ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حوصلہ افزائی نہیں کی، ہم نے تعریف نہیں کی، ستائش نہیں کی. نہیں، اگر بالکل ہی شعر کسی کام کا نہیں ہوگا تو میں کہہ دوں گا بھائی شاعری نہ کیا کرو، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ ہاں میاں اس میں ترقی کی گنجائش ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ خود داد ہے، یہ خود داد ہے. اس لیے ترقی کی گنجائش تو بڑے بڑے اساتذہ کے کلام میں رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال گفتگو بات سے بات نکلتی ہے، اس لیے یہ ایک اشارہ کر دیا میں نے. کربلا کے بعد اسلام کو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. جو کچھ خطرہ ہے ملت اسلامیہ کو، خدا کی قسم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نہ توحید کو خطرہ ہے، نہ ختم نبوت کو خطرہ ہے، نہ قرآن کو خطرہ ہے، نہ اسلام کو خطرہ ہے. یہ سب مشیت حق اور حصار توحید میں محفوظ ہیں. خدا محتاج نہیں ہے کسی کا، غنی علی الاطلاق ہے. اس نے اگر شرک کرنے سے ہمیں منع کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ کسی کے شرک کرنے سے اس کی وحدت کی شان میں کوئی خلل واقع ہوگا، بلکہ اس نے شرک سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنی عقل کو ضائع ہونے سے بچا لیں. شرک ظلم ہے، شرک خلاف عقل بات ہے. شرک سے منع اس لیے نہیں کیا کہ اسے کوئی خطرہ ہے. جو بار بار کا شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، اس لیے نہیں کہ اسے خطرہ ہے. جیسے یہاں کے بادشاہوں کو خطرہ ہوتا ہے، کرسی پہ کوئی آ جائے یا تخت پہ کوئی آ جائے. ویسے بار بار کہہ چکا ہوں تخت اور کرسی میں کوئی فرق نہیں ہے. استاد شاعر ہوا کرتے تھے اور مجھے بھی، بہرحال میں انہیں بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں شعر و سخن میں، علامہ جمیل مظہری اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، مفکر شاعر تھے، متفکر شاعر تھے. اور ان کی ربائی کے جو مصرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائیں. شہنشاہی تو جمہوریت کے عنوان سے انہوں نے بہت سی ربائیاں کہی ہیں، اس میں ایک ربائی کے یہ دو مصرے ہیں کہ ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائی ہم نے. چنانچہ دیکھیں بات تو یہ ہوتی ہے کہ جمہوریت ہے اور ہم عوامی نمائندے ہیں اور ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں، مگر جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو فرعون سے کم نظر نہیں آتے. فرعون بھی آئے تو کہیں گے تو بھی میری خدائی کا کلمہ پڑھ، تو اپنے زمانے کا فرعون تھا نا، اب میں اس زمانے کا فرعون، تو ماں قبل مسیح کا فرعون تھا، تو اس زمانے کا فرعون تھا، تو موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا، میں 21ویں صدی کا فرعون ہوں، میرا تو مقابلہ کیسے کر سکتا. کیفیت یہی ہوتی ہے. درمیان میں پتہ نہیں باتیں آ جاتی ہیں، اس میں جس ماحول میں انسان سانس لیتا ہے اس ماحول کا اثر تو کچھ نہ کچھ. یہاں جو تخت حکومت پر ہوتا ہے یا کرسی حکومت پر ہوتا ہے، وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرا وزیر مضبوط وزیر آ جائے. مجھ سے زیادہ مضبوط شخصیت کوئی نہ رہے، کوشش یہ ہوتی ہے پارٹی میں، سیاست میں، پارلیمنٹ میں، میدان میں، کہیں پر مجھ سے زیادہ مضبوط شخصیت کوئی نہ آنے پائے. کوشش یہ ہوتی ہے. کیوں؟ مجھ سے زیادہ مضبوط شخصیت آ جائے گی تو فطری طور پر پھر میں اقتدار میں نہیں رہ جاؤں گا. یہ انسانوں کی سوچ ہے. خالق کی سوچ تو یہ ہوتی, خالق کی فکر تو یہ, خالق کی شان تو یہ, چونکہ اس کا دامن توحید اس قدر منزہ اور مقدس ہے کہ اس کے دامن تک غبار شرک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ جسے اپنا ولی اور اپنا خلیفہ بناتا ہے, کوشش کرتا ہے اس میں اپنے تمام اوصاف پہلے سے. یہاں یہ کوشش ہے کہ ہمارے جیسا کوئی نہ ہو, اس کی کوشش یہ ہے کہ جسے میں بھیجوں وہ میرا جیسا ہو. شرک اور توحید میں ذرا سا فرق ہے. وہ کسی کو اپنا جیسا بنائے تو یہ اس کا لطف ہے, ہم کسی کو اس کا جیسا قرار دیں تو یہ شرک ہے. شریک باری ممکن ہی نہیں ہے, دو واجب الوجود ممکن ہی نہیں ہے, ایک ہے بس ایک. اللہ ایک ہے, معبود ایک ہے, خالق ایک ہے, رب ایک ہے, رازق ایک ہے. ہاں غلط قسم کے نعرے نہ لگائیے گا. خالق ایک ہے, رازق ایک ہے, رب ایک ہے. اس کا دامن کبریائی اتنا منزہ اور مقدس ہے کہ غبار شرک اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرا واجب الوجود بن جائے, ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شریک باری بن سکے. ابھی اس کا لطف ہے کہ جب وہ اپنا ایک طرف سے کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو وہ اسے اپنے پاس سے علم دیتا ہے کہ میں عالم ہوں, علیم ہوں, سمیع ہوں, بصیر ہوں, لطیف ہوں, خبیر ہوں. تو جو میرا خلیفہ ہو وہ بھی جاہل نہ ہو, نادان نہ ہو, وہ بھی علم لے کر جائے. اور جب وہ اپنے خلیفہ کو علم دیتا ہے تو خود بلا واسطہ خود علم دیتا ہے, خود علم عطا فرماتا ہے. قرآن گواہ ہے, جو لوگ ملائکہ کو اور جبرائیل کو ہمارے نبی خاتم سے افضل قرار دیتے ہیں وہ ذرا مجھے جواب تو دیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا تو فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کو تعلیم دے, یا آدم کو تعلیم کا حکم دیا تھا کہ اب فرشتوں کو باخبر کریں؟ آدم کو خود علم دیا, آدم کو خود علم دیا. مسلمانان عزیز, مقام ختم نبوت کی کیا یہی معرفت ہے آپ کو؟ قرآن کی روشنی میں آدم کو تو اللہ خود علم دے اور خاتم کو جبرائیل تعلیم دے. کل کے کل اسماء کی تعلیم فرمائی,
اللہ نے آدم کو تو کل کے کل اسماء کی تعلیم فرمائی، اور کیا محمد کو تھوڑا سا علم عطا کیا؟ اب اگر محمد فرمائے کہ مجھے ازل سے ابد تک کے واقعات کی خبر ہے، جان محمد کہے کہ میں ماکان و ما یکون کا علم رکھتا ہوں، اگر کہو تو ہر ایک کا انجام بتا دوں، کیا تعجب کی بات ہے؟ مقام ختمی مرتبت پر تو وہی فائز ہوگا نا جو آدم سے افضل ہوگا. جب ایک نظام کو دیکھیے، یونیورسٹی کی مثال دے دوں، یونیورسٹی میں سب سے پہلا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ لیکچرر، تعلیم. اس سے اوپر اٹھے گا تو ریڈر، اس سے اوپر اٹھے گا تو اسسٹنٹ پروفیسر، اس سے اوپر اٹھے گا تو ایسوسیٹ پروفیسر. پروفیسر کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے علمی اعتبار سے. لیکچرر ہی میں اگر یہ شرط ہو کہ اس کا پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے، اگر لیکچرر کے لیے شرط ہو کہ اس کا پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے، کم سے کم 7-8 پبلشڈ ورک ہونا ضروری ہے، کم سے کم 12-15 پبلشڈ ریسرچ آرٹیکلس ہونے ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا تعلیمی تجربہ بھی ضروری ہے. یہ سب اگر ضروری ہے لیکچرر کے لیے، اب آج کل ہوتا یہ ہے، اب یہ ہے دل کی ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے. علم ایک کمال نفس ہے، علم کمال نفس انسانی ہے، علم کمال نفس بشری ہے. لوگ علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے، کمال نفس کے لیے علم حاصل نہیں کرتے، لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکچرر بننے کے لیے. تو پی ایچ ڈی کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ کسی صورت سے پی ایچ ڈی ہو جائے تاکہ مجھے لیکچررشپ مل جائے، ملازم اپنے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو واقعی دادے تحقیق دیں، ہوں گے چند ہوں گے، ورنہ عام طور پر کیا ٹرینڈ ہے کہ بس ہمیں کسی صورت سے پیپر سبمٹ کرنا ہے، تھیسس سبمٹ کرنا ہے، کسی صورت سے ادھر سے کاپی کیا ادھر پیسٹ کیا. اور صرف اپنے ملکوں میں نہیں، انٹرنیشنل یہ مسئلہ، یہ بیماری انٹرنیشنل ہے. علم کو کمال نفس کے لیے حاصل کیجیے. تو جب شروع میں یہ ہوتا ہے کتابیں لوگ مرتب کرتے ہیں تاکہ لیکچررشپ حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آرام سے بچے رہتے ہیں، اس کا جب لیڈرشپ کا انٹرویو نزدیک ہوتا ہے تو پھر جلدی جلدی دوڑ دھوپ کے کتاب بنانا شروع کرتے ہیں. کتاب لکھنا اور ہے، کتاب بنانا اور ہے. کتاب بنا لیتے ہیں کہ بھائی جب ہم لیکچررشپ کے انٹرویو میں آئے تھے تو ہمارے پاس 6 کتابیں تھیں، اب ماشاءاللہ 12 کتابوں کے ہم مصنف ہو گئے. اور اسی طرح پروفیسر ہونے تک وہ کتابوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، سیاہ کاغذوں کے صفحات بھی بڑھتے ہیں. مثال یہ تو درد تھا جو میں نے عرض کیا، مثال یہ عرض کرا تھا کہ اگر لیکچرر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہو تو پروفیسر کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ اس سے زیادہ علم ضروری ہوگا یا نہیں؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اس اسلامی یونیورسٹی میں جو کونیاتی یونیورسٹی ہے، توحید جہاں پڑھائی جاتی ہے، یہاں پہلا لیکچرر ہے اس کا نام ہے آدم. اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، حق سبحانہ و تعالی نے اسے کل کے کل اسماء تعلیم فرمائے. اللہ اکبر، اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو معیار خلافت سمجھ میں آ جائے. اللہ بعض حضرات نے بحث کی ہیں, مقالے لکھے ہیں کہ جناب آدم نبی تھے کہ نہیں, مقالے لکھے ہیں علماء نے, جہید علماء نے, مسلمان علماء نے, کہ نبی تھے یا نہیں تھے, رسول تھے یا نہیں تھے. اچھا نبی تھے یا نہیں تھے یہ تو ڈسپیوٹیڈ مسئلہ ہو گیا, جن لوگوں کے نزدیک ہے, میں اپنی بات نہیں کروں, رسول تھے یا نہیں تھے بالکل قضیہ منتفی بینٹیفائی موضوع پرس کر لیجئے. قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جناب آدم کا اسٹیٹس کیا ہے؟ خلیفہ, خلیفہ اللہ کی طرف سے جو خلیفہ ہوگا. اس آیت کو کیسے قرآن سے حذف کر دیا جائے؟ اللہ کی طرف سے جو خلیفہ ہوگا, ضروری پہلے خلیفہ کی شان یہ ہے کہ اسے اللہ نے براہ راست پڑھایا اور تمام اسماء پڑھا دیے اور یہ اعزاز بخشا کہ فرشتے اس کے سامنے سجدہ کریں اور وہ خلیفہ فرشتوں کو تعلیم کرے. یہ پورا واقعہ قرآنی ہے نا, پورا واقعہ قرآنی ہے نا. اگر آدم علی نبینا و علیہ السلام کی یہ چار صفتیں ہیں اذروع قرآن, کہ انہیں پڑھایا ہو اللہ نے, تمام اسماء پڑھائے ہوں, آدم کے سامنے ملائکہ سے سجدہ کرایا ہو اور آدم کے ذریعے سے ملائکہ کے علم میں اضافہ ہوا ہو, تو جو آدم کے بعد خلیفہ ہوگا اس کے پاس علم لدنی ہونا ضروری ہے, آدم اور فرشتوں کا اس کا خدمتگار ہونا ضروری ہے, اس کا یہ اسٹیٹس ہونا چاہیے کہ وہ ملائکہ کو پڑھا سکے. اس لیے اگر ہمارے پاس یہ روایتیں موجود ہیں اصول کافی میں کہ محمد اور محمد کے وصی علی کی شان یہ تھی کہ وہ فرشتے ان کی خدمت کیا کرتے تھے, گھر میں آ کر بچوں کا جھولا جھلایا کرتے تھے, چکی پیسا کرتے تھے, ان کے محکوم تھے, ان کے خدمت گزار تھے, تو یہ روایتیں سند صحیح ہو یا نہ ہو قرآن کی تائید حاصل ہے. یہ مبالغہ آمیز روایت معلوم ہوتی ہے, یہ غلو ہے. کیا غلو ہے؟ جبرائیل کا خادم محمد ہونا غلو ہے؟ جبرائیل کا خادم مصطفیٰ ہونا جبرائیل کے لیے شرف ہے. جبرائیل کے لیے شرف, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بات آگے بڑھتی چلی گئی. میرا موضوع میرے ذہن میں ہے, موضوع میرے ذہن میں ہے. دنیا مقام ختم نبوت کو نہیں پہچانتی. مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, یہ سمجھیے. یہ سب تمہیں اس لیے مقام ختم نبوت یعنی مصطفیٰ محمد ذلت اور ابتری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ آج تک مقام مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے. مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھتا ہوں. اس جملے پر کوئی گفتگو کرنے کا ابھی دل نہیں چاہ رہا, ورنہ میرا لہجہ تلخ ہو جائے گا. پیغمبر کے لیے یہ گستاخی کہ وہ ہمارے جیسے تھے. بس یہی اس درد کا, اس فریاد کا اظہار کافی ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکتے, اور اگر مقام مصطفیٰ کو پہچان لیتے تو پھر انہیں اندازہ ہوتا کہ قرآن کیا ہے. اور پھر انہیں اندازہ ہوتا کہ جنہیں قرآن کے ساتھ رکھا گیا ہے عطرت مصطفیٰ ان کی شان کیا ہے. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. قیام قیامت تک جتنے اعتراضات ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کا جواب متن قرآنی میں پہلے سے موجود ہے. موجود جتنی تفسیریں ہیں سب ناقص ہیں, سب ناقص ہیں. کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو. اچھا جب یہ جامعیت کی شان ہے قرآن کی, خود قرآن مجید نے فرمایا یہ کوئی میرا دعویٰ لا رقم ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوش گزار ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو. قرآن خود اعلان فرما رہا ہے. جب قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے تو قرآن کے اسلوب پر نظر کرنی ہوگی کہ اس کے اسلوب میں کتنی تہکاری ہے. یہاں پر کیونکہ عالم دین اور جلیل القدر عالم دین تشریف فرمائے تو میں ایک اصولی بحث کا حوالہ دے کر تیزی سے آگے بڑھوں گا. اصول فقہ, اصولی, یہ اصولی اور اخباری تو لفظ سنتے رہتے ہیں نا. اصولی یعنی اصول فقہ سے وابستہ جو مکتب ہے اصول فقہ کا, اور یہ مسئلہ اصولیوں اور اخباریوں دونوں میں مشترک ہے. یہ بھی بتا دیں, مسئلہ یہ ہے مباحث الفاظ میں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے, تو اس آیت اور حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان الفاظ سے ہم حکم کیسے حاصل کریں گے, سوال ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے ہی کہ جیسے پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہو گیا, اب یہ بل نافذ ہوگا کیسے, کون انٹرپریٹیشن کرے گا اس کی, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ؟ وہاں پر ججز بیٹھے ہوئے, یہاں بھی جسٹس صاحب خوشی فرمائیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں وہ جائے گا اور اب وہاں اس کا صحیح انٹرپریٹیشن ہوگا اور اس کی نفاذ کی راہیں معین ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ لوگ کیا یوں ہی جس طرح جس کے دل میں آیا انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے کچھ اصول ہوں گے, کچھ قاعدے ہوں گے, کچھ کوئی گرامر ہوگی. جسے میں اکثر کہتا ہوں ایک ہوتی ہے زبان کی گرامر, ایک ہوتی ہے قانون کی گرامر. پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر مقرر کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ مسائل ہوں جو بار بار سامنے آتے ہیں. یہ جو مسئلے ہیں نا کہ لوگ بہت سی حدیثیں لے کے آ جاتے ہیں, جناب ان حدیثوں کو دیکھیے اس کی روشنی میں یہ حکم ثابت ہے. یہ حدیثیں سیستانی صاحب کے سامنے ہیں, یہ حدیثیں آیت اللہ خامنہ صاحب کے سامنے ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں تجوری میں بند تھی کتاب اور اس تجوری کی چابی آپ کے ہاتھ لگ گئی, ایسا نہیں. یہ حدیثیں آیت اللہ خوئی کے سامنے تھیں, یہ حدیثیں آیت اللہ امام خمینی کے سامنے تھیں, یہ حدیثیں آیت اللہ گرو جردی کے سامنے تھیں, یہ حدیثیں آیت اللہ محسن حکیم کے سامنے تھیں, یہ حدیثیں آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کے سامنے تھیں, یہ حدیثیں آیت اللہ شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا کے سامنے تھیں, یہ حدیثیں آیت اللہ العظما سید باقر بہبہانی کے سامنے تھیں, سید محمد اکمل بہبہانی کے سامنے تھیں, علامہ مجلسی کے سامنے تھیں, علامہ مجلسی کے والد بزرگوار محمد تقی مجلسی کے سامنے تھی, علامہ بہائی کے سامنے تھی, علامہ مقدس اردبیلی کے سامنے تھی, علامہ احمد ابن فہد ہلی کے سامنے تھی. یہ حدیثیں علامہ شیخ محمد ابن حسن طوسی کے سامنے تھی, شیخ الطائفہ کے سامنے تھی, یہ حدیثیں علامہ مفید کے سامنے تھی, یہ علامہ سید مرتضیٰ کے سامنے تھی, یہ سید رضی کے سامنے تھی, یہ شیخ صدوق کے سامنے تھی, یہ شیخ ابن بابوائے کے سامنے تھی, یہ ابن خولوائے کے سامنے تھی. انہی حضرات کے توسط سے تو حدیث کا سرمایہ آپ تک پہنچا ہے. یہ حدیثیں انہی بزرگوار کی محنتوں سے محفوظ رہی ہیں. مگر کسی حدیث سے حکم کیسے ثابت ہوتا ہے اس کے اصول ہیں، اس کی گرامر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ایک صاحب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایسے شخص نے جو مدعی ہے کہ وہ ذاکر بھی ہے اور ممبر پہ بھی جاتا ہے، مجھ سے یہ کہا کہ قبلہ باخن خدا کی قسم بتائیے گا قرآن میں نماز پڑھنے والوں کے لیے تو غیب ہے مگر نماز ترک کرنے والوں کے لیے کہیں غیب ہے؟ جرأت دیکھیے اس شخص، وہ بھی مجھ سے کہہ رہا، مجھ سے کہہ رہا ذاکر ہے ماشاء اللہ، ہاں اور کیا سمجھ للمصلین۔ اب اگر اسی طرح حکم ثابت ہو کہ اللہ تقرب الصلاۃ نماز کے قریب نہ جانا، اگر ایسے ہی حکم ثابت ہونے لگا تو پھر دین باقی رہ جائے گا۔ میں نے کہا اسی آیت کو پڑھو، یہ آیت کہہ رہی ہے ویل ہے ان کے لیے جو نماز میں تساہل برتتے ہیں، جب تساہل برتنے کے لیے ویل ہے تو ترک کرنے کے لیے کتنا بڑا عذاب۔ کیا مغالطہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنیں اور فرمائیں مسئلے کیسے ثابت ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا شقی اور ملعون بیٹا ہو جو نعوذ باللہ اپنے باپ کے رخسار پہ تماچا لگانا چاہتا ہو، مثال مسئلہ شقی، اور وہ یہ کہے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ باپ کو مارنا حرام ہے، واقعی نہیں قبلہ موجود ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا باپ کو تماچا مارنا حرام ہے، قرآن میں کہیں نہیں، ماں کو تماچا مارنا حرام ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، تو حکم ثابت کیسے ہوگا؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی شان میں اف بھی نہ کہنا، یہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے لیے اف بھی نہ کہنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اپنے شانوں کو ایسے جھکا کے رکھنا جیسے آقا کے سامنے ذلیل غلام اور بندے جھکا کے رکھتے ہیں۔ نئی نسل سنے، غور سے سنے، ہمارے بچے سنے، ہمارے جوان سنے، نوجوان سنے، ماں باپ کا مرتبہ قرآن میں کیا ہے؟ ماں باپ کا مرتبہ قرآن میں کیا ہے؟ اف بھی نہ کہنا، شانوں کو جھکا کے رکھنا۔ جب ماں باپ کے لیے اف کہنا گناہ کبیرہ ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی گستاخی کو تصور نہیں ہے، تصور نہیں کی جا سکتی کہ جائز ہو، اس کا عذاب کوئی شمار نہیں کر سکتا، توجہ ہے۔ اور اگر لفظ پر رہے تو معلوم ہوگا کہ صاحب یہ تو لکھا ہی ہوا نہیں، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا، سمجھ میں آئے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی مثالیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں موٹی موٹی بھی ہیں، یہ سامنے کی مثال ہے۔ نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ ترک نماز کے لیے تو ویل ہے ہی نہیں، وہیں ویل للمصلین الذین فی صلاتہم ساہون، جو نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں تساہل کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، تو جو سرے سے ترک کرتے ہو ان کے لیے کیا قیامت ہوگی، توجہ ہے۔ تو قرآن مجید سے حکم اس طرح حاصل نہیں ہوتا، حدیثوں سے حکم اس طرح حاصل نہیں ہوتا، حدیثوں سے قرآن سے حکم ثابت کرنے کی ایک گرامر ہے، قواعد ہے، اصول ہیں، پرنسپلس ہیں، جو ریسپوڈنس کا پورا علم ہے، واضح ہے، اور اس علم میں ماہر ہیں جو لوگ، چاہے وہ اخباری ہو یا اصولی۔ ہم اخباری جو علماء ہیں ان کی خاک قدم بھی ہمارے لیے سر میں چڑھی، کبھی اصولی اور اخباری علماء میں تکفیر کے فتوے نہیں ہوئے۔ میں آپ کو ایک مثالی واقعہ عرض کروں، تاریخ علماء میں موجود ہے, لکھا ہوا چھپا ہوا. کبھی کبھی اس طرح کی باتیں بھی سن لیا تھی. آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں نا, میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا, پھر عرض کر رہا ہوں, خدا کا خوف کرے, علی کا خوف کرے, حسین کا خوف کرے. آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں, تفرقہ بردازی نہ کریں. تفرقہ بردازی حرام ہے اور وحدت پیدا کرنا واجب ہے. کم سے کم جتنے حضرات یقین کرتے ہیں امامت امیر المومنین علی بن ابی طالب, امامت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا یقین رکھتے ہیں, جو بنیادی طور پر ان کے اصول دین میں امامت موجود ہے, انہیں مزید فروعی مسائل میں اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنے کا حق نہیں. فروع دین میں اختلاف نہ کریں, فروعات کے مسائل میں اختلاف نہ کریں, ورنہ کوئی معاف کر دے تو کر دے, خود علی معاف نہیں کرے. متحد رہیں, بااخلاق رہیں, زبان آپ کی مؤدب اور مہذب ہونی چاہیے. اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں, اظہار رائے کے بھی آداب ہوتے ہیں. تہذیب سخن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. عرض کر رہا تھا کہ ایک اصولی مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں اتنے احکام موجود ہیں اور لا رقم ولا یابسن الا فی کتاب مبین, قیام قیامت تک آنے والے تمام حقائق موجود ہیں اور تمام اعتراضات کے جوابات موجود ہیں, تو اس قرآن میں کون سی صنعت برتی ہے رب اکبر نے کہ اس میں معانی اور مضامین کی ایسی تہداری اور جامعیت پیدا ہو گئی. اب یہ مسئلہ ظاہر ہے, لوگ کہیں گے کہ میاں یہ مسئلہ مدرسے کا ہے, یونیورسٹی کا ہے, کلاس روم کا ہے, ممبر کا تھوڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ممبر کا مسئلہ ہے, ممبر کا مسئلہ ہے. آخر ایک مد میں, ایک جملے میں کتنے معنی آپ سمجھ سکتے ہیں, ہے مسئلہ یا نہیں؟ جتنے صنائع و بدائع ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں, علوم بلاغت کو سامنے رکھیں, تشبیہیں, استعارے, تشبیہیں جو بسیط ہوتی ہیں, تشبیہیں جو مرکب ہوتی ہیں ان کو, استعارے کی جتنی قسمیں ہیں, مجاز کی جتنی قسمیں ہیں, پھر صنائع و بدائع کی جتنی قسمیں ہیں سب کو سامنے رکھیں, ریٹورکس کو سامنے رکھیں, فیگرس آف اسپیچ کو سامنے رکھیں, اور اس کے بعد بتائیں کہ ایک جملے میں کتنے معنی سموئے جا سکتے ہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کلام خالق ہے, وہی جانتا ہے کہ لفظوں کے کوزوں میں معانی کا کوثر کیسے جمع ہے. معانی کا کوثر. اب اس کو جب طالب علمانہ سطح پہ گفتگو ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے کہ بھئی کیسے ممکن, کیسے, یہ اصولی بحث ہے. اور اس میں بعض اصولی یہ کہتے ہیں کہ جب ایک لفظ ایک مرتبہ ایک جملے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں. یہ ایک نظریہ, آپ ان جو خلاصانی کا چھپایا ہے یہی نظریہ. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ جب خراسانی کی شاعری ہے. وہ کہتے ہیں کہ لفظ کا استعمال, جب استعمال کرنے والا کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے, ایک معنی نظر میں رکھتا ہے, اور وہ لفظ اس معنی میں فنا ہو جاتا ہے. یعنی ایک ارادے میں, ایک استعمال میں ایک معنی سے زیادہ مراد نہیں لیے جا سکتے, یہ ان کا نظریہ ہے. لیکن بہت سے اصولیوں کا اور اس فقیر کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ ہرگز نہیں, ایک لفظ ایک ہی ارادے میں, ایک ہی استعمال میں ایک سے زیادہ معنی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور اس کی مثالیں ادب میں موجود ہیں, اور سب سے بڑی مثال نظریہ محتاج ہوتا ہے دلیل کا, دلیل محتاج نہیں ہوتی نظریے کی. دلیل دلیل ہے, اگر سر پہ شامیانہ ہو اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ دن ہے کہ رات, تب تو کوئی محتاجگی ہے, اور اگر شامیانہ نہیں ہے اور سامنے سورج ہے تو آپ کوئی نظریہ سازی کی ضرورت ہے کہ رات ہے یا دن ہے. ثابت کرنا ہوگا کہ چونکہ رات ختم ہو چکی, جب رات ہوئی تھی شروع تو 12 گھنٹے گزر چکے, اب ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ دن نمودار ہو گیا ہے. اس طرح کی کوئی منطق لانے کی ضرورت ہے نہیں, سامنے سورج ہے, اس لیے نظریہ سازی کی گنجائش نہیں ہے. ایک ارادے میں ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں, نظریہ سازی کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ قرآن سامنے موجود ہے. اگر ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے مضامین قرآن پہ سموئے جا سکے. کتنے مضامین ہیں, اب ذرا سا ساتھ دے دیجئے تو ایک دو مثالیں آج کر کے گفتگو کو سمیٹ دوں. حالانکہ آج ایک جسٹس صاحب نے منصفانہ, وہ بھی بہادر جسٹس نے, ایک منصفانہ فیصلہ کر دیا تھا میرے حق میں کہ دیکھیے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آواز کمزور ہے, کل آپ کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی ممبر پر, اس لیے 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ اس سے زیادہ نہ پڑھیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکم میں حاکم کی خلاف ورزی ہو جائے تو توہین عدالت کا نوٹس نہ ہو جائے. آپ حضرات جواب فرمائیے گا, عدالت کے اعتاب سے محفوظ رہوں گا, بس گفتگو سمیٹ رہا. مگر میرے پاس راہ گریز ہے, ایک جواب موجود ہے. عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے کہ مجلس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, اور عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ مجلس میں بس فضائل و مصائب ہوتے ہیں, تو میں فضائل و مصائب سے ہٹ کے جو کچھ کہتا ہوں وہ 1 گھنٹے میں نہیں ہونا چاہیے. ادھر کی مثال اور ادھر کی مثال, اور تعلیم اور درد دل اور درد قومی اور درد ملی, یہ سب کہاں فضائل میں شامل ہے؟ یہ سب 1 گھنٹے کے باہر ہونا چاہیے. 1 گھنٹے کا مطلب ہے صرف کم سے کم 1 گھنٹہ علی علی نہیں ہے, احکام معطل ہو جائیں، چور چوری کرتے رہیں، سزا نہ پائیں، عورتوں پہ ظلم ہوتا رہے، کوئی ان کا والی و وارث نہیں ہے، وہ عورتوں پہ کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ ایسے لوگ ہیں نکاح کر لیا، حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہے، عورت طلاق چاہتی ہے طلاق بھی نہیں دے رہے، ظلم ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں کیسے مرد ہوتے ہیں، میں تو سمجھتا نہیں، یہ مرد کی جوان مردی کے خلاف ہے، شان مردانہ کے خلاف ہے۔ عورت جو آپ کی زندگی کی زینت ہے، جو آپ کی شریک حیات ہے، اس کی قدر کریں، قدر دانی کریں، اسے محبت کی ضرورت ہے، محبت ہے، ظلم نہ کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وجود پہ آپ ظلم کریں اور اسی کے ذریعے سے اپنی نسل کو آگے بڑھائیں؟ ثمرِ وجود، آپ کا ثمرِ وجود، آپ کا ثمرِ ہستی، عورت پہ ظلم کریں گے اور اسی عورت سے اپنی اولاد حاصل کریں گے اور اپنی نسل آگے بڑھائیں گے؟ یہ اخلاق ہے، یہ شرافت ہے، یہ کرامت ہے، یہ انسانیت ہے؟ اس کارخانے قدرت کی لطیف ترین شے ہے عورت، نفیس ترین وہ صدف جس میں وہ گوہر پروان چڑھتا ہے جو مقصود مشیت ہے۔ انسان، بہت بار کہہ چکا ہوں، یہ پورا کارخانہ ہے قدرت، یہ وسیع و عریض کارخانہ ہے قدرت، اس کا گوہر مقصود کون ہے؟ سورج، چاند۔ اللہ نے سورج کی خاطر کائنات کو بنایا ہے، چاند کی خاطر بنایا ہے، زہرہ مشتری کی خاطر بنایا ہے۔ یہ زمین کس لیے بنائی؟ اس میں زرخیزی کس لیے پیدا کی؟ اس میں ذخائر حیات کس لیے رکھے؟ ضروریات زندگی مہیا کس کے لیے کیے؟ یہ پوری کائنات بنائی ہے ایک انسان کے لیے، اور انسان کو جس ظرف میں بناتا ہے اس کا نام ہے عورت۔ محمد کو جس ظرف میں بناتا ہے اس کا نام ہے آمینہ، علی کو جس ظرف میں بناتا ہے اس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، حسن و حسین جس ظرف میں پیدا ہوتے ہیں اس کا نام ہے فاطمہ بنت محمد۔ کسی عورت پہ ظلم کیجئے گا تو بی بی آمینہ کا تصور کر لیجئے گا، جب کسی عورت پہ ظلم کیجئے گا تو بی بی خدیجہ کا تصور کر لیجئے گا، جب کسی عورت پہ ظلم کیجئے گا بی بی فاطمہ زہرا کا تصور کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنیں، قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، انسانیت کا معیار کیا ہے؟ زہد اور تقویٰ کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، شرافت انسانی کے خلاف ہے۔ یہ بات درمیان میں آ گئی تھی تو میں نے بس ایسے ہی عرض کر دی، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن یہ پھر درد دل کا حصہ تھا، اب کیا کروں، اسے ایک گھنٹے سے مائنس۔ سوال یہ کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یتیموں پہ ظلم ہو رہا ہے، اوقاف پہ ظلم ہو رہا ہے، خورد برد ہو رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، اور فحشیات اور گناہ ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ شرابیں پی جا رہی ہیں، ایک مسلم معاشرے میں یہ بتائیے کہ یہ سب ہوتا رہے یا اللہ کے احکام نافذ ہوں گے؟ ایک سوال ہے، اللہ کے احکام نافذ ہونے چاہیے یا نہیں؟ نافذ کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ جو نافذ کرے گا اسے اس کے جو اتھارٹی حاصل ہوئی، کوئی اتھارٹی حاصل ہوگی یا بغیر اتھارٹی کے؟ جو اتھارٹی حاصل ہوگی اس اتھارٹی کا نام کیا ہے؟ ایک لیگل سوال ہے، ایک قانونی سوال ہے، ایک زبان کا سوال ہے، ٹرمینالوجی کا سوال ہے۔ سوال ٹرمینالوجی کا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے نا، دیکھیے اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، واجب الوجود ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، کریم ہے، اس کے اتنے نام ہیں کہ اس کے نام گنے نہیں جا سکتے، کوئی طاقت قیام قیامت تک اس کے ناموں کا احصاء اور احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی اتنے شؤون میں سے ایک شان ولایت ہے، سمجھے؟ اللہ کی ایک شان کیا ہے؟ ولایت، اس ولایت کو اس نے خود عطا کیا محمد کو، تو اگر محمد کو عطا کیا تو اب اللہ کے پاس کچھ نہیں رہ گیا کیا؟ ساتھ دیجئے گا، اللہ کے پاس کچھ رہ گیا کہ نہیں؟ سب کچھ ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے اس کے پاس، وحدانیت ہے، خالقیت ہے، رازق، سب صفات اس کے پاس ہیں، اس کی صفتوں میں سے، اس کی شان میں سے ایک شان تھی ولایت، وہ ولایت میں اس نے خود شریک کیا کسی کو، میں پہلے کہہ چکا ہوں اگر ہم کسی کو شریک کریں تو شرک ہے، وہ کسی کو شریک کرے تو لطف ہے، بات سمجھ میں اگر یہ مشکل ہو رہی ہو تو بات محمد والے محمد کی آ گئی تو بہت سے لوگ مشکل ہوں گے، یہ دیکھو کہیں نہ کہیں بات کہیں سے چلے گی، لوگ جا کے ختم کرتے ہیں فضائل محمد والے، کیا کریں بات ختم ہی وہی ہو رہی ہے، منطقی ہوگی، حکیمانہ ہوگی، قرآنی ہوگی، ایمانی ہوگی، تو بات ختم ہی ہوگی جا کے محمد اور وہاں تک جب تک نہ پہنچے سمجھو بات نا تمام ہے، تو میں عرض کروں کہ وجود کس کے لیے مخصوص ہے؟ وجود ہستی اللہ کے لیے نا، اللہ ہے واجب ال وجود، جب اس نے ہمیں وجود عطا کیا تو وجود عطا کیا نا، کیا عطا کیا؟ وجود، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں لہجہ بدل کے بالکل آپ کی طرح بولنے ہیں، وجود کہہ رہا ہوں، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں بھی وجود دیا اس نے کہ نہیں دیا، لفظ مشترک ہو گیا نا، نہیں ہوا تو واجب الوجود ہے ہم ممکن، مولانا تشریف فرما یہ علمی مسئلہ ہے، ممکن الوجود بھی جب وجود میں آ جائے تو واجب الوجود کہلاتا ہے، مسئلے کی مشکل ہے، یعنی اس وقت میں ہوں، اس وقت میں ہوں، آپ ہیں تو آپ ممکن الوجود نہیں، آپ کا وجود ثابت ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ یہ فلسفے کی اور تعلیمی زبان کی باریکیاں ہیں، اللہ وجود سب اس کا سرمایہ، اس نے ہمیں وجود عطا کر دیا، ولایت سب اس کی ذات میں منحصر ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت عطا کی، کیا عطا کی؟ ولایت، عزیزان گرامی آپ سے کہ جسٹس صاحب مجھے معاف کر دیجیے گا، گھڑی اپنی بند کر دیجیے، اب دیکھیے یہ بحث تو پوری ہونی چاہیے، آج لمبی بحث ہو جائے گی تو کل خود بخود مختصر ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، وہ بھی مختصر ہو جائے گی، لیکن ایک موضوع ہے اسے پورا کرنے کے لیے اور دل لگا کے سنیں تاکہ ذہنوں سے شکوک شبہات دور ہوں، اور جو ولایت کی دہائی دیتے ہیں ولایت کے معنی کو سمجھیں، ولایت کہتے کسے ہیں، ولایت کے معنی کیا ہے، ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولی اللہ ہے، اللہ ولی ہے، یہ ولایت کے معنی سب کو سمجھنے ضروری ہیں، جو لوگ غدیر کی حدیث نقل کرتے ہیں ان کو بھی، میں پہلے کہہ چکا ہوں ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے میں اعلان کر رہا ہوں، دیکھیے بدر حیدر صاحب میرے دوست ہیں، ولایت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، جب اس نے ولایت دے دی تو کیا خالقیت دے دی، رازقیت دے دی، اپنی تمام صفتیں دے دی؟ اس کی ہزارہا ہزار انگنت ناقابل حد و شمار ناقابل حصر صفات اور اسماء میں سے ایک صفت تھی، ایک وصف تھا جو بقدر ظرف امکان مصطفیٰ کو دے دی، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا صرف ولایت تھی پیغمبر کو، اگر ولایت ہی میں سب کچھ ہے تو پھر کچھ اور دینے کی ضرورت نہیں تھی، پیغمبر کو ایک چیز اور دی اس کا نام ہے نبوت، ایک چیز اور دی اس کا نام ہے رسالت، ایک چیز اور دی اس کا نام ہے خاتمیت، ایک چیز اور ہے اس کا نام ہے امامت، ایک چیز اور ہے اس کا نام ہے مقام شافعیت، شفیع المذنبین ہونا، اور اس طرح اگر پیغمبر کے مراتب اور اوصاف بیان کیے جائیں تو پیغمبر کو بہت کچھ عطا کیا، اس نے بہت کچھ عطا کیا جو پیغمبر کو، اس میں سے ایک چیز ہے ولایت، خود اس کے انگنت اوصاف میں سے ایک چیز ہے ولایت، اور اس نے جو وہ بہت سے صفات پیغمبر کو دیے اس میں سے ایک چیز ہے ولایت۔ یہ ولایت ہے کیا؟ نبوت اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ نبوت اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ نبوت کے معنی اللہ کی طرف سے نبا یا خبر یا علم لا کر عوام تک پہنچانا، یہ ہے نبوت، بلکہ کبھی کبھی پہنچانا بھی شرط نہیں، پہنچانا بھی شرط نہیں۔ اللہ جس کو کوئی اطلاع دے وہ خصوصی ان شرائط کے ساتھ وہ نبی ہے، جب اسے حکم دے کہ جو میں نے پیغام دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ وہ رسول ہے، رسول کو بس پیغام پہنچانے کا حق ہے اور کچھ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اکثر قرآن مجید میں انبیاء کی زبانی ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر سوائے پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں ہے، توجہ ہے؟ تو نبوت علم کا دینا، رسالت پیغام کا دینا اس شرط کے ساتھ کے پہنچانا ہے، واضح ہوئی بات؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ جو پیغام دیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس حکم کو نافذ کرو، اور اگر اس حکم کی کوئی خلاف ورزی کرے تو اسے وہ سزا دو جو ہم نے مقرر کی ہے۔ امامت کیا ہے؟ امامت میں اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ نبوت اور رسالت ہے پیغام اللہ کی طرف سے لانا اور پہنچانا، اور امامت ہے اس پیغام کے سانچے میں تربیت کر کے انسانوں کو خدا تک پہنچانا۔ سبحان نبی تعلیم ہے، یہ نبوت اللہ کی طرف سے علم آ گیا، نبی ہیں۔ اچھا رسالت پیغام آیا، وہ پیغام پہنچایا، یہ رسالت۔ امامت اس رسالت کے سانچے میں لوگوں کی تربیت کی، یہ ہے امامت۔ لیکن ابھی امامت میں بھی سزا دینا شامل نہیں ہے، لازمی طور پر امامت میں سزا دینا شامل نہیں ہے، یہ ولایت ہے کہ جو تربیت کرنے پر مجبور کرتی ہے، حکم مانو اور خلاف ورزی کرو گے تو سزا بھی ہے، توجہ ہے؟ تو یہ ایک آتھورٹی، واضح ہوئی بات؟ واضح ہوئی؟ احکام نازل کس لیے ہوئے ہیں، نافذ ہونے کے لیے یا معطل ہونے کے لیے؟ ایک ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ اگر معطل ہونے کے لیے احکام ہے تو پھر نعوذ باللہ کار عبث ہے، واضح ہے کار عبث. امامت میں اپنے پورے کامل تصور کے ساتھ ولایت شامل ہے، لیکن جب امامت سے ولایت الگ ہوگی، جب نبوت سے ولایت الگ ہوگی، رسالت سے ولایت الگ ہوگی، تو یہ ولایت ضروری نہیں ہے کہ صرف معصوم کے پاس رہے. میں مثال عرض کر رہا ہوں، خود رسول اکرم اس کائنات کا سب سے بڑا معصوم، سب سے بڑا معصوم. جب پیغمبر مدینے میں تھے، حکومت قائم ہو گئی تھی اسلامی، تو دوسرے جو صوبے تھے وہاں آپ نے کسی کو بھیجا تھا یا نہیں؟ حاکم بنا کے بھیجا تھا اپنی طرف سے؟ اسے کوئی اتھارٹی دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اس اتھارٹی کا نام کیا؟ سب معصوم بھیجے تھے. یمن کسے بھیجا تھا؟ یمن کسے بھیجا تھا جس نے بڑی غلطی بھی کی؟ یمن کسی کو بھیجا تھا حضرت نے؟
اچھا سمجھ گئے.
اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جا کر احکام کا غلط استعمال کر لیا. اگر معصوم ہوتا تو غلط استعمال کبھی نہ کرتا. جب اس نے غلط استعمال کر لیا تو اسے واپس بلا لیا اور پھر بھیجا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. بلند صلوات پیغمبر معصوم، سب سے بڑے معصوم، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جب ظاہری آپ کی حکومت تھی، ظاہری، تو اس وقت آپ تو کوفے میں تھے. مصر کسی کو بھیجا تھا؟ جناب مالک اشتر کو بھیجا تھا؟ حضرت محمد ابن ابی بکر کو بھیجا تھا؟ مدینے میں اپنی طرف سے کسی کو گورنر بنایا تھا؟ مکے میں کسی کو گورنر بنایا تھا؟ یمن میں کسی کو گورنر بنایا تھا؟ فارس کے علاقے میں کسی کو گورنر بنایا تھا؟ یہ سب جن کو گورنر بنایا تھا سب معصوم تھے، غیر معصوم تھے نا؟ ان سب کو جو اتھارٹی دی تھی وہ کیا تھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اتھارٹی کیا تھی؟ ولایت. تمہیں ولایت مصر دے رہے ہیں، تمہیں ولایت مدینہ دے رہے ہیں، تمہیں ولایت مکہ دے رہے ہیں، تاکہ تم امیر المومنین عبداللہ علی ابن ابی طالب کی جانب سے اللہ کے احکام کو نافذ کرو، اور جو خلاف ورزی کرے تمہیں حق ہے کہ اس پر سزا جاری کرو، کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کا تمہیں حکم ہے، کوئی نعوذ باللہ زنا کرے تو اس پر حد شرعی جاری کرنے کا تمہیں حکم ہے، تمہیں حق ہے، کوئی شراب پیے تو تمہیں حد شرعی جاری کرنے کا حق حاصل ہے، تمہیں نظم امور سنبھالنا ہے، معاشرے میں نظم و تدبیر کو قائم رکھنا ہے. توجہ ہے، اس اتھارٹی کا نام ہے ولایت. ولایت کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، ولایت کا کمال ہے اگر معصوم کے پاس رہے. آج امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، معصوم، معصوم وہ امام بھی ہیں، وہ ولی مطلق بھی ہیں، مگر اگر کوئی فقیہ ہے، مجتہد ہے، اور وہ کہیں اس کے ہاتھ مضبوط ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کو، شریعت مصطفیٰ کو، احکام مرتضوی کو نافذ کر سکتا ہے، تو وہ صاحب ولایت ہے، اسی کو کہتے ہیں ولی فقیہ. ولایت، وہ ولایت کی معنی کہ وہ معصوم ہیں؟ نہیں، خامنی صاحب معصوم نہیں ہے، ہرگز معصوم نہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، بالکل خطا ہو سکتی ہے، ہرگز معصوم نہیں مگر ولی فقیر ہے, اور اللہ کی ولایت سے لے کر رسول اللہ کی ولایت سے لے کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت سے لے کر 12 اماموں کی ولایت سے لے کر اور ولی فقیہ تک سب کی ولایت ثابت ہوتی ہے ایک آیت ولایت سے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مصداق اول علی ہے, علی نہ ہو تو حسن ہے, حسن نہ ہو تو حسین ہے, حسین نہ ہو تو سجاد ہے, سلسلہ جب معصوم نہ ہو تو وہ غیر معصوم, وہ فقیہ عادل جسے معصوم کے مکتب میں تربیت پانا نصیب ہوا, جو فقہ میں ماہر ہو اور جو مبسوط الید ہو, جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور وہ احکام الہی کو نافذ کر سکے, اس کا نام ہے ولایت. اور اس سے آگے بتاؤں, آپ سب کی جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں, پروردگار سب کے آغوش کو اولاد کی نعمت سے بھر دے, باپ کو بچے کی تربیت کا حق جو حاصل ہے اسے کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ فرمائیے, آپ فرمائیے, میں اتنی اصلاح کر لوں گا. کہتے ہیں کیا شریعت کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ولی ہی تو کہتے ہیں. آپ معصوم ہیں کیا؟ میں کہوں گا کہ ایک ایک نہیں, پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں, جا کے اپنا چہرہ دیکھیے, آپ معصوم ہیں یا گناہگار؟ کی خاطی گناہگار, مگر آپ باپ ہیں, چونکہ آپ باپ ہیں تو آپ کو اپنے بیٹے پر کیا حاصل ہے؟ ولایت. ایک مجتہد فقیہ اگر عادل ہے اور مبسوط الید ہے تو اسے عوام پہ کیا حاصل ہے؟ ولایت. یہ قانونی اتھارٹی ہے جو اللہ نے عطا کی, معنی کو سمجھ لیجیے پھر اختلاف کیجیے. اگر اختلاف کی گنجائش, ایک صلوات پڑھیے وہاں. موضوع کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف ایک لفظ میں کتنے معنی سموئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک فقرے میں, ایک جملے میں, ایک سینٹنس میں کتنے معنی اور مضامین سموئے جا سکتے ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا صنعت برتی ہے اور کیا کیا اسالیب ہیں حق کے, اور جب وہ قسم کھاتا ہے کسی چیز کی تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ اپنی شان بلاغت کے ساتھ کہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر, تو جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے کس قدر توجہ کی ضرورت, کس قدر تعمق کی ضرورت. اسی لیے گزارش کر رہا تھا کل کہ ایک فجر سے کیا کیا مراد لے سکتے ہیں, پہلے یہ سوچیں ایک فجر سے کیا کیا مراد لے سکتے ہیں, اور یہ لیالین عشرین یہ 10 راتوں سے کون کون سی راتیں مراد ہیں, اور شفع و وتر سے کیا کیا مراد ہیں. تمام مفسرین کو پڑھیے گا, تمام مفسرین, کسی ایک مسلک کی بات نہیں, تمام مفسرین کو پڑھیے گا. اب اقوال نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے, نہ مجھ میں طاقت ہے. یہ سب آج کی, کل کی پوری تقریب تمہید تھی, آج کی پوری تقریب تمہید تھی, گفتگو شاید کل سے شروع ہو گئی. بس ایک بات کیا کرتی ہے کہ سورہ فجر کے معانی کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے ایک رہنما قول امام جعفر صادق علیہ السلام, امام نے خود فرمایا یہ سورہ سورہ حسین ابن علی ہے, یہ سورہ سورہ حسین ابن علی ہے. جب معصوم بتا دے تو پھر جو کچھ میں کہہ رہا تھا نا وہ سب احتمالات تھے, امکانات تھے, یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے, جس طرح سے لوگوں نے تفسیروں میں لکھا ہے. دس راتوں سے کیا مراد ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذی‌الحجہ کی دس راتیں, پہلی ذی‌الحجہ سے لے کر اور دس ذی‌الحجہ تک. کچھ کہتے ہیں یہ ذی‌القعدہ کی ابتدا کی دس راتیں ہیں. لیکن وہیں یہ قول کسی اور نے نہیں, علامہ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے, اور ان کے علاوہ اور بہت سے مفسرین عالم اسلام نے لکھا ہے کہ یہاں دس راتوں سے مراد محرم کی دس رات. جب حضرت صادق فرمانے کے یہ سورہ سورہ حسین ابن علی ہیں تو پھر صادق ہے یہ دس راتیں محرم کی دس رات. یہ فجر فجر عاشورہ ہے, یہ دس راتیں محرم کی دس راتیں. تفصیل سے گفتگو ہوگی ابھی, یہ تو صرف آواز ہے, مگر بس آج اتنی گفتگو کافی ہے. عاشورہ وہ عظیم حقیقت ہے کہ جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی. یہ دس راتیں محرم کی وہ ہیں جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. ان میں سے ایک ایک رات قیامت کی رات ہے, ایک ایک رات قیامت کی رات ہے, اور عاشورہ کی قیامت ہے. تو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں, لیکن پھر میں اپنا ہی جملہ دہراؤں, کربلا اب تک بیان ہوتی رہی لیکن پوری کربلا ابھی بھی بیان نہیں ہوئی. کربلا کی علم نہ کی, کربلا میں مصائب جو حسین پر وارد ہوئے ہیں ان مصائب کی علم نہ کی. لوگ روایتیں پڑھتے ہیں, میں روایات کے محتوی میں غور کرتا ہوں اور پھر سوچتا رہتا ہوں کہ لوگ کس طریقے سے ان روایتوں کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں. آج 26 محرم ہے اور یہ ایام وہ ہیں کہ جو امام سجاد کے مصائب کے ایام ہیں. ایک فطرہ میں کہہ چکا ہوں, گلستان زہرا میں بھی, لیکن آپ غور فرمائیے, یہ تاریخ کی حقیقت ہے. روز عاشورہ کی ایک حقیقت یہ ہے کہ جب تک آقا حسین زندہ رہے انہوں نے اپنی موجودگی میں کسی کا سر قلم ہونے نہیں دیا. خواتین سن رہی ہیں, پروردگار ان خواتین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان خواتین کو محفوظ رکھے. بہت کچھ مذہب اور دین اور تہذیب خواتین کے دم سے پائے رہتا ہے. مرد تو دنیا کی کلفتوں میں معاشی دور میں بہت کچھ بھول جاتے ہیں, یہ خواتین ہیں جو مذہب اور دین اور تہذیب کو محفوظ رکھتی ہیں, زبان کو محفوظ رکھتی ہیں. اور اسی لیے جدید اقتصادی رزمیے میں جس قدر بھی عورت کو شامل کیا جائے, میں کہتا ہوں بہتر یہی ہے کہ مرد اقتصادی محاذ پر جہاد کرتے رہیں خواتین کو تہذیب اور مذہب کو محفوظ رکھنے کے لیے, تعلیم اور اخلاق کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں رکھیں. ان پر بڑی ذمہ داری ہے. تہذیب انسانی, ثقافت انسانی, دین, مذہب, ان تمام کی حفاظت خواتین کرتی ہیں. مرد کو یاد دلاتی ہیں کہ آج تاریخ کون سی ہے. یہ خواتین کا کام ہے, مردوں کو یاد دلانا ہے کہ دیکھو آج تم کام پر جا رہے ہو. بچوں کو یاد دلاتی ہیں آج تم کیا کر رہے ہو, بیٹا آج عاشور کی رات ہے. خواتین کی میراث, یہ خواتین کربلا سے آئی ہے. شب عاشور رات بھر
کربلا میں جو خواتین تھیں وہ بچوں کو بتاتی نہیں، بیٹا کل عاشورہ ہے، کل آقا حسین پر تمہیں جان نثار کرنا ہے۔ جیسے وہ مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں جناب قاسم کو شب بھر مادر گرامی ان کی سکھاتی نہیں، بیٹا کل عاشورہ ہے، کل امو جان پہ جان نثار کرنی ہے تمہیں۔ اسی طرح اب خواتین کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ تربیت کریں اپنے بچوں کی، بیٹا کل عاشورہ ہے، دیکھو غم حسین کی حرمت میں کمی نہ آنے پائے، دیکھو جلوس عزا کے شکوہ میں کمی نہ آنے پائے، دیکھو دشمن سے ڈر نہ جانا، اگر تم ڈر گئے تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ یہ تربیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ بس خواتین کا تذکرہ کیوں آ گیا میری زبان پر، اس لیے کہ آقا حسین جب تک زندہ رہے اس وقت تک کسی کا سر قلم ہونے نہیں دیا۔ سمجھ نہیں میں کیا اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ مشہور روایت ہے کہ جناب قاسم نے آواز دے دی تھی چچا مدد کو آئیے، جب امام پہنچے ہیں تو دیکھا ایک شقی ہے جو جناب قاسم کا سر جدا کرنا چاہتا ہے، تو آقا نے کہا میرے رہتے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے میرے لال کا سر جدا کر سکتے ہیں، اور حملہ آور ہوئے، یعنی اپنی نگاہوں کے سامنے حسین نے سر قلم ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد بتاوں آقا حسین کے بعد نوک نیزہ پہ 72 سر کیسے آ گئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اب جتنے سر قلم ہوئے ہیں ماؤں کے سامنے قلم ہوئے ہیں، علی اکبر کا سر حسین کے سامنے قلم نہیں ہوا، مگر لیلا دیکھ رہی تھی کہ سر قلم ہوا، آصف کا سر حسین کے سامنے قلم نہیں ہوا، ام فروہ کے سامنے قلم ہوا، اور محمد کا سر حسین نے قلم ہونے نہیں دیا، زینب کی نگاہوں کے سامنے قلم ہوا۔ اور اس سب مسائل میں سید سجاد شریف ہیں، یعنی سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے سر قلم ہوئے ہیں اور بیویوں کے سامنے سر قلم ہوئے ہیں۔ کیا یہ رخ روز عاشورہ کا سامنے رہتا ہے آپ کے؟ اور بس اس کے بعد ایک جملہ عرض کروں، ایک روایت سن لیجیے، تاریخوں میں ہے، پروردگار پھر عرض کروں گا، پروردگار ہمیں ہر غم میں صبر دینا مگر حسین کے غم میں کبھی صبر دینا۔ بیٹا تھا اس کا نام تھا قاسم، کسی حبیب ابن مظاہر کی کنیت ہے ابو القاسم۔ جب حبیب ابن مظاہر کا قاتل ان کا سر لے کر بازار کوفہ سے گزرا ہے تو بیٹے کی نظر پڑ گئی، بیٹا تڑپ گیا اور بیٹے نے کہا کہ یہ میرے پاپا کا سر ہے، مجھے دے دے۔ اس قاتل نے نہیں دیا، بیٹے نے تھوڑی دیر کے لیے بس دیکھا تھا، اپنے باپ کا سر تڑپ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ آقا حسین کی 4 سال کی بچی، ہمارے معاشرے کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، معبود ہمیں فضائل محمد و آل محمد کے ادراک کے قابل بنا دے۔ پروردگار ہمیں مصائب سید الشہداء میں گرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں اس مقصد کو کی خدمت کی سعادت عطا فرما جس مقصد کے لیے سرکار سید الشہداء نے اپنی قربانی دی، پروردگار ولی آصف کو انہیں ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور آفت و عدالت کا پرچم